أحمده وأصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. یہ سورہ حامیم مسجدہ کی آیات 30-36 ہے، اور ان کا رواں ترجمہ یہ ہے: یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم گئے، اترتے ہیں ان پر فرشتے کہ نہ غم کھاؤ نہ خوف، اور بشارت حاصل کرو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا تھا، ہم ہیں تمہارے ساتھی اور حمایتی، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، اور تمہارے لیے ہے وہاں وہ سب کچھ جو چاہیں گے تمہارے جی، اور تمہارے لیے ہوگا وہاں وہ سب کچھ کہ جو تم طلب کرو گے، مہمان نوازی ہوگی اس ہستی کی طرف سے جو غفور بھی ہے اور رحیم بھی. اور اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور عمل کرے نیک، اور کہے کہ میں بھی مسلمانوں ہی میں سے ہوں، اور ہرگز برابر نہیں ہے نیکی نہ بدی. تو مدافعت کرو اس طور پر جو نہایت اعلیٰ ہو، بہت عمدہ ہو، تو وہی کہ جس کی اور تمہارے مابین دشمنی ہے ایسے ہو جائے گا جیسے دوست ہو نہایت گرم جوش، اور نہیں پہنچ پاتے اس مرتبے کو مگر وہی کے جن میں صبر و تحمل ہے، اور نہیں حاصل کر سکتے اس مقام کو مگر وہی کے جو بڑے نصیب والے ہوں. اور اگر کبھی شیطان کی جانب سے تمہیں کوئی چوک لگ بھی جائے تو فوراً اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. جیسے کہ اس سے پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے، مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلہ وار بیان ان نشستوں میں ہو رہا ہے، اس کا پہلا حصہ قرآن حکیم کے چند ایسے مقامات پر مشتمل ہے جن میں انسان کی کامیابی اور نجات کی شرائط اور اس کے فوز و صلاح کے لوازم کا بیان نہایت جامعیت کے ساتھ ہوا ہے، اور جن میں قرآن کے انسان مطلوب کی پوری سیرت کا ایک نقشہ انسان کے سامنے آ جاتا ہے. چنانچہ اس مقام پر بھی جو اس حصے کا آخری درس ہے، ایمان کا ذکر بھی موجود ہے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کا، اعمال صالحہ کا بھی ذکر ہے ایک مرتبہ لفظ استقامت میں، اور دوسری مرتبہ جوں کا تو وعملا صالحا کی شکل میں. تواصی بالحق کے ذیل میں یہاں دعوت اللہ کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے، اور آخر میں پھر صبر کا ذکر ہے نہایت اہتمام اور سد و مد کے ساتھ. گویا کہ وہی چاروں مضامین جو سورۃ العصر میں سامنے آتے ہیں، پھر ذرا مختلف الفاظ میں آیہ در میں سامنے آتے ہیں، پھر ذرا مختلف اسلوب سے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں سامنے آتے ہیں، وہی ایک نئے انداز میں ان آیات مبارکہ میں پھر سامنے آ رہے ہیں. اس مشابہت کے علاوہ ان چاروں مقامات میں ایک اور ربط بھی ہے، اور وہ یہ کہ ان میں مضامین کا ایک تدریجی ارتقاء ہے. چنانچہ سورۃ العصر کو گویا کہ بیس لائن قرار دیا جا سکتا ہے. اس میں انسان کی کامیابی کے کم از کم لوازم کا بیان ہے، نجات، مجرد نجات، ناکامی سے بچنے کی کم سے کم شرائط. اس سے ذرا ایک بلند تر مقام ہے، مقام بر و تقوی، جو آیا ہے بر میں ہمارے سامنے آیا، اس سے بھی ایک نسبت بلند تر منزل ہے جس کو ہم مقام عظیمت سے تعبیر کر سکتے ہیں سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں، اس لیے کہ یہ لفظ وہاں استعمال ہوا ہے، ان ذالک من حسب الامور. اور ان چاروں امور کے اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ بلند ترین منزلیں وہ ہیں جن کا ذکر ان آیات مبارکہ میں ہو رہا ہے. اس کے لیے عنوان اگر انہیں الفاظ میں مستعمل، اگر ان آیات میں مستعمل الفاظ سے لیا جائے تو وہ حظ عظیم ہوگا، بڑا نصیبہ، بہت ہی یاور بخت. اور اگر قرآن مجید کے دوسرے مقام کے حوالے سے اس کا مرتبہ معین کیا جائے تو یہ در حقیقت مقام ولایت کا بیان ہے. یہی وجہ ہے کہ اس مقام پر ان چاروں چیزوں کی جو بلند ترین منازل ہیں ان کا ذکر ہوا. ایمان کی آخری منزل، ایمان کا لب لباب، ایمان کا اصل حاصل، اللہ کی ربوبیت پر دل کا جم جانا، دل کا ٹھک جانا، اس پر پورا اعتماد اور وثوق قائم ہو جانا، پھر اس پر استقامت، فکری اور نظری بھی اور عملی بھی. اسی طریقے سے تواصل بالحق کا بلند ترین مقام، اس کی بلند ترین منزل دعوت اللہ ہے. اللہ کہ جو اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے، ذالک بان اللہ هو الحق، الحق کا مصداق ذات باری تعالی کے سوا اور کوئی نہیں. لہذا اس کی طرف دعوت، اس کی طرف بلانا، یہ گویا تواصل بالحق کی بلند ترین منزل. اسی طرح صبر کے ضمن میں یہاں اس مقام کا بیان ہو رہا ہے جہاں صرف مخالفتوں کا برداشت کر لینا ہی نہ ہو، لوگوں کی طرف سے پیش آنے والی مصیبتوں کا جھیل جانا ہی نہ ہو، بلکہ گالیوں کے جواب میں دعائیں دی جائیں، لوگوں کی طرف سے ایذا رسانی کے جواب میں ان کی خیر خواہی، ان کی دہی خواہی کا انداز اختیار کیا جائے اور پروردگار سے ان کے لیے دعائیں مانگی جائیں. یہ ہے صبر کی بلند ترین منزل. گویا کہ ہر اعتبار سے یہاں جن کیفیات کا، جن صفات کا ذکر ہو رہا ہے، انہیں انسانیت کی معراج قرار دیا جا سکتا ہے. اس کا ایک کامل نقشہ، اس کا ایک مصداق کامل تو یقیناً ہماری نگاہوں کے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ ہے. لیکن آپ کے بعد اس نقشے میں فٹ آنے والے در حقیقت وہ لوگ ہیں کہ جن کو بالعموم اولیاء اللہ کے نام سے موصوف کیا جاتا ہے. یہ ہے اس منتخب نصاب کے حصے اول میں ان چار مقامات میں مضامین کا جو تدریجی ارتقا ہو رہا ہے اس کا ایک اجمالی تذکرہ. اور اب آئیے اس کے ایک ایک جز پر غور کرنے کی کوشش کریں. فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ, یقیناً وہ لوگ جو کہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے, جو پہچان لے کہ ہمارا مالک و آقا بھی اللہ ہے, ہمارا خالق و رازق بھی اللہ ہے, ہمارا مشکل کشا و حاجت روا بھی اللہ ہے, اللہ کی ربوبیت پر, اس کی الوہیت پر انسان کا مطمئن ہو جانا, دل کا ٹھک جانا, ثم استقاموا, پھر اس پر جم گئے. واقعہ یہ ہے کہ اللہ کی معرفت اتنی مشکل نہیں ہے. انسان اگر اس کی فطرت مشق نہ ہو گئی ہو اور عقل کسی غلط رخ پر نہ پڑ گئی ہو تو انسان عقل و فطرت سے اللہ تعالی کی اجمالی معرفت تک پہنچ جاتا ہے. لیکن اللہ کو پہچاننے کے بعد اس کی ربوبیت پر جمے رہنا, جو آزمائش آئے, جیسے بھی مراحل آئے, چاہے کتنا ہی نظر آ رہا ہو کہ کسی کے ہاتھ میں میرا نفع یا ضرر ہے, لیکن انسان کو یہ یقین رہے کہ نافع اور ضار اللہ کے سوا کوئی نہیں. لا حول ولا قوة الا باللہ, لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ. انسان اس عالم مادی میں, عالم اسباب میں رہتے ہوئے اور بدلتے ہوئے حالات سے متاثر ہوئے بغیر چٹان کے مانند اپنے اس یقین پر جمع رہے کہ اللہ ہی خالق و مالک ہے, اللہ ہی کی مرضی ہے کہ جو اس کائنات میں جاری و ساری ہے, اس کے اذن کے بغیر ایک پتہ تک جنبش نہیں کرتا, اور پھر انسان اس طرح مطمئن ہو جائے, اپنے معاملات کو اس کے حوالے کر کے, وَأُشَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ, میرے معاملات میرے اپنے ہاتھوں کے نسبت اس ذات کے ہاتھوں میں کہیں زیادہ محفوظ ہے کہ جو علی کل شیء قدیر ہے, بکل شیء علیم ہے, وہ میری مصلحتوں سے مجھ سے بڑھ کر واقف ہے, وہ میرا مجھ سے بڑھ کر خیر خواہ ہے. میرا حال تو یہ ہے کہ میں فوری چیزوں سے متاثر ہو جاتا ہوں, میرا حال تو یہ ہے کہ میں اپنی کم علمی کے باعث کسی ایسی چیز کو پسند کر بیٹھتا ہوں کہ جو حقیقت میں میرے لیے مضر ہوتی, اور کسی ایسی چیز کو برا سمجھ بیٹھتا ہوں جس میں میری حقیقی منفعت مثمر ہوتی. وہ جانتا ہے میں نہیں جانتا, اسے قدرت حاصل ہے مجھے حاصل نہیں, جسے صوفیہ کہتے ہیں کہ کل میت سی عید الغسال, انسان کا اللہ کے ساتھ وہ رب تو تعلق, اس کی رضا پر اس طرح راضی رہے, اس کی مرضی پر اپنے آپ کو اس طرح چھوڑ دے جیسے کہ میت ایک مردہ جسم غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے. یہ ہے وہ استقامت کی جو مطلوب ہے, مجرد کہہ دینا کہ میرا رب اللہ ہے اتنا مشکل نہیں جتنا کہ ثم استقامی کے تقاضے پورے کرنا ہے. اور یہ تقاضے عقیدے میں, فکر میں, سوچ میں, نقطہ نظر میں, بدلتے ہوئے حالات سے تاثر میں, ہر اعتبار سے انسان کا دل جمع رہے, تھکا رہے اللہ کی ربوبیت پر. یہ تو استقامت کا ایک پہلو ہوا. استقامت کا دوسرا پہلو عملی ہے. جس کو مالک مان لیا ہے اس کے ہر ہر اشارے پر انسان حرکت کر رہا, اس کی ہر مرضی کو پورا کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دے, اس کا ہر حکم اس کے لیے واجب التعمیل ہو, اس کے چشم و ابرو کا اشارہ اس کے لیے کافی ہو, پھر یہ کہ اس کی غیرت و حمیت, جو کچھ اسے پسند ہے اسے دنیا میں پھیلانے, رائج کرنے, غالب کرنے کے لیے وہ تن من دھن کی بازی لگا دے, جو اسے پسند نہیں ہے وہ اسے بھی ناپسند ہو اور اس سے وہ نبرد آزما ہو, پنجہ آزمائی کرے, اس کا نام و نشان مٹانے کے لیے جان اور مال کی بازیاں کھیل جائے. یہ ہے استقامت عملی. گویا کہ اگر یوں کہا جائے کہ سورۃ العصر یا آیہ بر یا سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں جتنے عملی پہلو ہمارے سامنے آئے ہیں وہ یہاں سب لفظ استقامت میں مضمر ہے تو بات غلط نہ ہوگی. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اس لفظ استقامت میں قیامت مضمر ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک صاحب نے یہ عرض کیا کہ حضور مجھ سے تو کوئی ایسی بات ارشاد فرما دیجئے کہ جس کے بعد پھر مجھے کسی اور سے کچھ پوچھنے کی حاجت نہ ہو, کوئی ایسا جامع کلمہ جس میں کہ دین کی پوری حقیقت کو سمو دیا گیا ہو. تو آپ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, قل آمنت باللہ ثم استقم, کہو کہ میں ایمان لایا اللہ پر پھر اس پر جم جاؤ. واقعہ یہ ہے کہ یہاں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا میں جس مرتبہ و مقام کا, جن کیفیات کا ذکر ہو رہا ہے, قرآن مجید کے دوسرے مقامات پر اسی کو مرتبہ ولایت سے تعبیر کیا گیا. اس لیے کہ اس آیت میں جو آگے نوید جافذہ کہ اللہ تخافو ولا تحزنو جس کا ذکر آ رہا ہے, قرآن مجید میں یہی الفاظ ہیں جو اولیاء اللہ کے حق میں مستعمل ہوئے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. حقیقت ایمان جنہیں میسر آ گئی ہو اور جو اللہ کے تقویٰ کو فی الواقع صحیح معنی میں اپنی شخصیتوں میں جذب کر چکے ہیں, ان لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ خوشی. یہی در حقیقت ایمان کا اصل حاصل ہے. ایمان امن سے بنا ہے, انسان کے قلبی اطمینان اور سکون اور امن ہی کی ضد ہے خوف بھی اور خوشی بھی. گویا کہ ان دونوں کا ازالہ انسان کے لیے ایک حالت امن کی ضمانت دیتا ہے. یہاں اس مرتبہ ولایت کا ذکر کرنے کے بعد اب ان بلند مقامات کا ذکر ہو رہا ہے, ان کے علو شان کا ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے. تتنزل علیہم الملائکہ, ان پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. تتنزل, یہ عربی قواعد کی روح سے فعل مضارع کا صیغہ ہے, اور عربی میں فعل مضارع میں فعل حال بھی ہوتا ہے فعل مستقبل بھی. گویا کہ اس کا ترجمہ یہ بھی درست ہوگا کہ اترتے ہیں ان پر فرشتے, اور یہ بھی صحیح ہوگا کہ اتریں گے ان پر فرشتے. اور واقعہ یہ ہے کہ یہ دونوں مفہوم یہاں مراد ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ, ملائکہ کا نزول اس پیغام کے ساتھ ہوتا ہے, اس نوید جانفزاں کے ساتھ ہوتا ہے, اللہ تخافو ولا تحزنو, نہ غم کھاؤ نہ خائف ہو, تمہارے لیے نہ کسی غم کا اب موقع ہے نہ کسی حکم کا. وہ ابشروا بالجنت التی کنتم توعدون, خوشخبری حاصل کرو, بشارت پاؤ اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا تھا. یہاں ایک مسئلہ مفسرین کے مابین زیر بحث رہا ہے کہ ملائکہ کے اس نزول کا وقت کون سا ہے. تو ایک چیز تو متفق علیہ ہے, سب کے نزدیک مجمع علیہ, جس پر اجماع ہے, یعنی ملائکہ کا یہ نزول بندہ مومن پر, اللہ کے دوستوں پر, اللہ کے چاہنے والوں پر ان کے انتقال سے متصلا قبل ہوتا ہے, جبکہ وہ اس عالم سے اس عالم کو منتقل ہونے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں. تو گویا کہ اس عالم کے سفیر اس عالم میں ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے, ان کے استقبال کے لیے آ موجود ہوتے ہیں. یہ چیز بعض روایات سے بھی ثابت ہے, اور اللہ کے نیک بندوں کے انتقال کے وقت کے بعد حالات جو بتواتر سننے میں آئے ہیں, مشاہدے میں آتے رہے ہیں, ان سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے. تو جہاں تک ملائکہ کے نزول کا تعلق ہے, قریب انتقال, وہ تو متفق علیہ ہے, اور یہاں جو لفظ آئے ہیں اس اعتبار سے ان کا مفہوم ہوگا کہ اب تمہارے حزن اور تمہارے خوف کا دور ختم ہوا, تمہارے رنج و مہم کا دور اب ختم ہوا. اس دنیا میں جو دار الامتحان تھا, تمہارے لیے طرح طرح کی تکلیفیں تھیں, طرح طرح کی آزمائشیں تھیں, تمہارے لیے ہر وقت قسم قسم کے مسائل تھے, اب تم ان تمام مسائل سے چھوٹ گئے. خوشخبری حاصل کرو کہ تم کامیاب رہے. اس کشمکش خیر و شر, اس مار کا حق و باطل میں تم کامیاب ہو کر سرخرو ہو کر عالم آخرہ کی طرف کوچ کر رہے ہو. تو یہ مفہوم تو بالکل واضح ہے اور متفق علیہ ہے. لیکن ایک دوسرا مفہوم بھی کہ جس کی طرف بعض قرآن مجید کی دوسری آیات سے رہنمائی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ملائکہ کا یہ نزول بندہ مومن پر، اللہ کے دوست پر، اللہ کے چاہنے والے پر دوران حیات دنیاوی بھی مسلسل ہوتا ہے. یہ دنیا در حقیقت دار الامتحان ہے، خیر و شر کی ایک کشمکش، ایک چومکھی جنگ ہے جو یہاں جاری ہے. اس چومکھی جنگ کا ایک میدان انسان کے باطن میں ہے، جس میں خیر کے داعیات بھی ہیں اور شر کے محرکات بھی ہیں. اس میں وہ نفس امارہ بھی ہے جس کے بارے میں قرآن مجید خود کہہ رہا ہے کہ ان النفس الامارہ بالسوء، یہ برائی کی طرف راغب کرنے والا اور کھینچنے والا ہے. لیکن اس میں اس کے قلب و روح کی داعیات بھی ہیں جو انسان کو بلندی کی طرف، عالم علوی کی طرف، خیر اور بھلائی کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں. یہ کشمکش ہے جس کا تجربہ ہر انسان کو ہے کہ گویا کہ اس کی داخلی شخصیت کا یہ ایک میدان کارزار ہے کہ جس میں ہر وقت یہ جنگ جاری رہتی ہے. پھر یہی مارکہ خیر و شر خارج میں بھی برپا ہے. خارج میں خیر کی قوتیں بھی ہیں، شر کی قوتیں بھی. انسانوں میں سے بھی وہ موجود ہیں کہ جو شر کی طرف بلانے والے ہیں، اور انسانوں میں وہ بھی ہیں کہ جو خیر کی طرف بلانے والے ہیں. اولیاء اللہ بھی ہیں، مبلغین حق بھی ہیں، داعیان حق بھی ہیں، وہ بھی ہیں کہ جنہیں نائبان رسول کہا جائے، جو رسول ہی کی طرح لوگوں کو خیر کی، بھلائی کی دعوت دینے والے ہیں، اور وہ بھی ہے کہ جو شر کے داعی ہیں، برائی کی طرف پکارنے والے ہیں. اس پر مزید یہ کہ غیر مرئی مخلوقات میں سے ایک مخلوق وہ ہے کہ جو شر کی طرف بلاتی ہے، جو انسان کی پیٹھ ٹھونکتی ہے اگر وہ شر کا اور بدی کا راستہ اختیار کرتا ہے. یہ جنات شیاطین جن ہیں جو ابلیس لعین کی ذریت سلبی و معنوی ہے. اور دوسری طرف غیر مرئی مخلوق میں سے ملائکہ ہے، وہ نورانی وجود رکھنے والی ہستیاں جو خیر کی طرف بلانے والی اور اہل خیر کی ہمت افزائی کرنے والی ہے. ان کے لیے تصدیق قلبی کا ذریعہ بنتی ہے. چنانچہ ملائکہ کا نزول میدان بدر میں، ملائکہ کا نزول مارکہ احد میں، یہ قرآن حکیم سے، اس کے نصوص قطعیہ سے ثابت ہے. پھر بعض احادیث میں ایک بڑا صحیح اور صاف نقشہ کھینچا گیا ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوں، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، اللہ کی کتاب کو پڑھنے اور باہم ایک دوسرے کو سمجھنے اور سمجھانے میں مدد دینے کے لیے. الا نزلت علیہم السکینہ وحفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، مگر یہ کہ ان پر اللہ کی سکینت کا نزول ہوتا ہے، رحمت خداوندی انہیں اپنے سائے میں لے لیتی ہے، اور ملائکہ ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے ملائکہ اعلیٰ کی محفل میں، ملائکہ مقربین کی محفل میں. معلوم ہوا کہ ملائکہ کا یہ نزول صرف انتقال کے وقت نہیں، بلکہ بندہ مومن، اللہ کے دوست، اللہ کے چاہنے والوں پر یہ دوران حیات دنیاوی مسلسل ہوتا ہے. اس دوسرے مفہوم کی تائید کر رہے ہیں وہ الفاظ، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم ہیں تمہارے ساتھی، تمہارے رفیق، تمہارے حمایتی، تمہارے پشت پناہ، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. یہ قول اسی صورت میں زیادہ بامانی ہے جبکہ یہ دوران حیات دنیاوی کہا جا رہا ہو، جبکہ انسان فی الواقع اس کشمکش میں مبتلا ہے، جبکہ وہ اس مارکہ خیر و شر میں خود شریک ہے. اس وقت اگر کوئی اس کی پیٹھ ٹھوکے، اس کی ہمت افزائی کرے کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں، تم اپنے آپ کو اس مارکے میں تنہا نہ سمجھو، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، تو اس دوسرے مفہوم کی تائید ان الفاظ مبارکہ سے ہو رہی ہے. بہرحال اصل بات جو یہاں بتائی گئی وہ یہ کہ اگر اللہ کی ربوبیت پر انسان کو وسوخ ہو جائے، اس پر اس کا دل جم جائے، تو یہ وہ مقام و مرتبہ ہے کہ دوران حیات دنیاوی بھی ملائکہ کا نزول اس پر پہم ہوتا رہتا ہے، جس سے اسے انبساط حاصل ہوتا ہے، جس سے اس کے قلب کو تثبیت حاصل ہوتی ہے، اس کے قدموں میں جماؤ حاصل ہوتا ہے، جیسے کہ فرمایا سورہ انفال میں انصدت الذین آمنوا، ملائکہ کو جو میدان بدر میں نازل ہو رہے تھے اللہ کا حکم ہوا اہل ایمان کے قدموں کو جما دو، ان کے دلوں کو ان کے اندر ایک قوت پیدا کر دو. یہ ملائکہ کے نزول سے اہل حق کو حیات دنیاوی کے دوران مسلسل یہ اطمینان، یہ داخلی سکون، یہ اندساط باطنی اور ان کے دلوں اور قدموں میں جماؤ حاصل ہوتا رہتا ہے. فرمایا رہا معاملہ آخرت کا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وہاں تو تمہارے لیے ہر وہ چیز مہیا کر دی گئی ہے جس کی خواہش تمہارے جی کریں گے. تمہارے نفوس کا خالق جانتا ہے کہ اس میں کس کس چیز کی اشتہا ہے، اس میں کس کس چیز کی طلب مزمر ہے، اور اللہ نے تمہارے خالق و مالک نے تمہارے ان تمام جتنے بھی تمہارے نفس کے تقاضے ہیں ان سب کی بھرپور تفصیل کا اہتمام اس جنت میں کر دیا ہے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے. اور اس پر مزید وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو بھی چاہو گے، جو مانگو گے، جو طلب کرو گے حاصل کر دیا جائے گا. ان دونوں چیزوں کے مابین ایک لطیف فرق ہے کہ ایک تو نفس کے وہ تقاضے ہیں، نفس انسانی کے، جو مشترک ہیں تمام انسانوں میں، مشتہیات نفس، نفس کی اشتہا ان چیزوں کی نفس کے اندر موجود ہے، ان تقاضوں کی بھرپور تسکین اس لیے کہ اس دنیا میں ایک بندہ مومن اپنے نفس کی باغیں روک کر رکھتا ہے، اللہ کے حکم کے تحت جو اپنے نفس کی مرغوبات ہیں ان سے اپنے آپ کو روکتا ہے، اپنے آپ کو تھامے رکھتا ہے. اما من صاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، گویا کہ اس کا ایک منطقی نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ آخرت میں ان کے ان داعیات نفسانیہ کو بھرپور تسکین فراہم کی جائے جس پر انہوں نے دوران حیات دنیاوی قدمیں بچھائی رکھی ہیں. مزید یہ کہ ہر انسان کا ایک فکر و شعور کی سطح ہے، اس کا لیول آف کانشسنس ہے، اس کے اعتبار سے ہر شخص کی تمنا مختلف ہوگی، ہر شخص کچھ اور چاہے گا. اس اعتبار سے ایک امکان رکھا گیا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو چاہے گا اس کو پیش کر دیا جائے گا. اور اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی جن پر کہ یہ ذکر ختم ہو رہا ہے، نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ، یہ مہمان نوازی ہوگی اس ہستی کی طرف سے جو غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اگر خطائیں ہیں ان سے درگزر کرنے والا، اگر کہیں کوئی قدم پھسل گیا تھا تو اس کو بخش دینے والا اور معاف فرمانے والا، تاکہ اجر و ثواب میں کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے، اور اس کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی. تم مہمان ہوگے، وہ میزبان ہوگا. بلکہ یہاں ایک لطیف اشارہ اور بھی ہے کہ یہ سب کچھ بھی کہ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ بھی در حقیقت نزل ہے، یعنی پہلی اور اولین مہمان نوازی ہے. اہل عرب نزل کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس مہمان نوازی کے لیے جو کسی مہمان کے آتے ہی فوراً پیش کی جائے. نزیل، نزول کرنے والا، اترنے والا، جیسے ہی اپنی سواری سے اترا اس کے سامنے، جیسے کہ آج کل ہم بھی کوئی ٹھنڈا یا گرم فوری طور پر پیش کرتے ہیں، یہ ہے نزل. اور اس کے بعد اہتمام ہوتا ہے ضیافت کا، تو یہ سب کچھ بھی نزل کے حکم میں ہے. اللہ تعالی کی طرف سے جو ضیافت ہونے والی ہے اس کا تو کوئی تصور بھی اس دنیا میں تمہارے لیے ممکن نہیں. جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی نعمتوں کے بارے میں فرمایا کہ ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، وہ نعمتیں تو وہ ہیں کہ جو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھی، نہ کسی کان نے ان کا کبھی کوئی فکر سنا، اور نہ ہی کبھی کسی انسان کے دل پر ان کا کوئی خیال یا احساس وارد ہوا. وہ تو تمہارے حواس، تمہارے تخیلات سے ماورا ہے، بلند و برتر ہے. باقی جو کچھ تمہارے احساس و ادراک میں آ سکتا ہے وہ تو گویا کہ ابتدائی نزول کے طور پر، ابتدائی مہمان نوازی کے طور پر پیش کر دیا جائے گا۔ ان آیات کے دوسرے حصے میں ایک بالکل دوسرا مضمون آ رہا ہے، انشاءاللہ ابھی اس کا بیان ہوگا۔ سورہ حامیم السجدہ کی آیات 30 تا 36 کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو وہ تین آیات جن کا بیان ہو چکا اور جن میں گویا کے مرتبہ ولایت کا ذکر ہو گیا ہے، اور دوسرے اسی تصویر کا دوسرا رخ جو بقیہ چار آیات میں سامنے آ رہا ہے، جس میں اصل مرکزیت حاصل ہے دعوت اللہ کو اور اس راہ میں پیش آنے والی مصیبتوں پر صبر، اور اس زمن میں بھی صبر کی اعلیٰ ترین منزل کے بیان کو۔ چنانچہ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس سب سے بہتر بات اور کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلاتا اور عمل نیک کرتا۔ یہاں یہ ذہن میں رہے کہ جہاں تک عمل کا بھرپور ذکر ہے وہ پہلے حصے میں استقامت کے ذمن میں ہو چکا، یہاں در حقیقت عمل صالح کا ذکر اسی دعوت کی ایک ضرورت کے طور پر، اسی دعوت کی تائید اور اس کی گواہی کے طور پر ہو رہا ہے کہ دعوت اللہ کا عمل بالکل غیر مؤثر رہے گا اگر اس کی گواہی کے طور پر داعی کی زندگی حسن اخلاق کا ایک نمونہ نہیں، اگر وہ اپنی دعوت کا ایک عملی نمونہ اپنی زندگی میں پیش نہ کرے تو اس دعوت کا در حقیقت اولین دشمن وہ خود بن جائے۔ اصل طور جو یہاں دینا مقصود ہے وہ دعوت اللہ پر، یوں بات سمجھنی چاہیے کہ وہ لوگ کہ جن کا ذکر ابتدائی آیات میں کیا گیا، ان کے اعتبار سے اگر سوچا جائے تو زندگی میں ان کی کوئی خواہش، ان کی تمنا اس کے سوا نہیں ہو سکتی کہ وہ زیادہ سے زیادہ بندگان خدا کو خدا کے ساتھ جوڑ دیں، غافلوں کو اللہ کی جناب میں لا کر جھکا دیں، بھولے اور بھٹکے ہوئوں کو سیدھے راستے پر لے آئیں۔ وہ لوگ کے جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، ان کی خواہش، ان کی تمنا دنیاوی ساز و سامان کی نہیں، جائیداد کی نہیں، مال و دولت کی نہیں، یہاں کی چمک دمک کی نہیں، بلکہ ان کی ایک ہی تمنا ہوتی، ایک ہی خواہش ان کے دل میں باقی رہ جاتی ہے، ان کی ساری عملی جد و جہد ایک ہی نقطے پر مرتکز ہو جاتی ہے، وہ اپنا سب کچھ ایک ہی راہ پر لا کر لگا دیتے ہیں، اور وہ ہے خلق خدا کی ہدایت، خلق خدا کو خدا کی طرف بلانا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس میں ایک عجیب اشارہ ہو رہا ہے کہ زبان ہر انسان کے پاس ہے، زبان کا استعمال ہر شخص کرتا ہے، اور جو نسبتاً باصلاحیت لوگ ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی دعوت کے علم بردار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کوئی کنبے اور قبیلے کی فلاح کا نعرہ لے کر اٹھتا ہے، کوئی قوم اور وطن کی عظمت کا نام لے کر اٹھتا ہے، کوئی عوام کے حقوق کا نعرہ لگاتا ہے، کوئی معاشی عدل اور معاشی انصاف کے لیے جدوجہد کرتا ہے، اور لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ، کہیں وطن کی عظمت پر گردنیں کٹائی جاتی ہیں، کہیں اپنی قومی برتری کے لیے محنتیں اور مشقتیں کی جاتی ہیں اور اشار و قربانی کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو نہ معلوم کتنی دعوتیں دنیا میں ہیں، لیکن یہ کہ اس سے بہتر بات اور کس کی ہوگی، اس سے بہتر دعوت اور کس کی ہوگی کہ جو اللہ کی طرف بلا رہا ہو، جو سب کا خالق و مالک ہے، جو سب کا رازق ہے، جو سب کا آقا ہے، جو سب کا حاکم ہے، جس کے حضور میں سب کو چاروں ناچار حاضر ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں، جس کے قبضہ قدرت میں کل کائنات ہے، جس کے اسم کے بغیر یہاں ایک پتہ تک جنبش نہیں کرتا، جو اصل حق ہے، ذالک بان اللہ هو الحق، وہی تو ہے الحق کا مصداق کامل، اس کی طرف دعوت گویا کہ یہ تواصی بالحق کی بلند ترین منزل ہے۔ تمام دعوتوں سے بلند تر دعوت دعوت اللہ ہے، کہ بندگان خدا کو خدا کی طرف بلایا جائے. یہ دعوت اللہ. واقعہ یہ ہے کہ تمام دعوتوں سے ایک بلند تر مقام اس کو حاصل ہے. یہاں تک کہ کوئی اصلاحی دعوت, کوئی ریفرمیشن کی موومنٹ, کوئی نچلی سطح پر یا محدود پیمانے پر خلق خدا کی خدمت کا کام, اپنی اپنی جگہ پر یہ سبھی عمدہ ہیں. اپنی اپنی جگہ پر سب کا کوئی نہ کوئی مقام ہے, لیکن دعوت اللہ ان سب سے بلند تر ہے, اعلیٰ تر ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. اس دعوت کا جو ثبوت ملنا چاہیے, اس کی گواہی دائی کی زندگی میں ہونی چاہیے, معلوم ہو وہ کہہ سکے پورے انشراح صدر کے ساتھ کہ جس بات کی طرف میں دعوت دے رہا ہوں وہ دعوت اللہ کے بندے بنو, اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کو چاہو, اللہ سے محبت کرو, اللہ ہی کو اپنا مطلوب و مقصود حقیقی سمجھو. اس دعوت کا مجسم بیکر میں خود ہوں. انا اول المسلمین, انا اول المومنین, قال انی عبد اللہ. جس اللہ کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں اور جس کی بندگی کی دعوت میں تمہیں دے رہا ہوں, میں خود اس کا بندہ ہوں. میں نے اس کی بندگی کو عملاً اختیار کیا ہے. وہ خود میرا محبوب ہے اور میں تمہیں بھی دعوت دیتا ہوں کہ اسی کی محبت سے اپنے دلوں کو آباد کرو. وقال اننی من المسلمین. اور اس سب کے باوجود اس میں کوئی غرور نہ ہو, کوئی تکبر نہ ہو, وہ یہ کہے کہ میں بھی مسلمانوں ہی میں سے ہوں, میں کوئی شے دیگر نہیں ہوں, میں اپنے آپ کو تم سے بلند تر نہیں سمجھتا, میں کسی پہلو سے بھی اپنے آپ کو تم سے جدا اور علیحدہ اور اعلیٰ نہیں سمجھتا. یہ در حقیقت کلمہ تواضع بھی ہے کہ جو دعوت اللہ کے لیے ایک شرط لازم ہے. واقعہ یہ ہے کہ انسان کی طبائع کچھ اس طور سے بنی ہے کہ تکبر سے انہیں ایک نفرت ہے. جہاں کہیں انہیں یہ محسوس ہوگا کہ اس شخص میں عجب ہے, خود پسندی ہے, وہ اس سے ایک دوری محسوس کریں گے, جیسے کہ بجلی کا کرنٹ کٹتا ہو اور انسان دھکا کھا کر پیچھے کی طرف ہٹ جائے. اسی طرح جہاں کہیں بھی خود پسندی, عجب, تکبر اور غرور کے اثرات ہوں گے, آثار محسوس ہوں گے, انسانوں میں بوجھ پیدا ہوگا, دوری پیدا ہوگی. لیکن جہاں کہیں تواضع ہوگی, انکسار ہوگی. یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا کہ وَخْشِ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ, اہل ایمان کے لیے اپنے بازوؤں کو, اپنے شانوں کو جھکا کر رکھیے. وہ آپ کے پاس آئیں تو یہ محسوس کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہمارے لیے محبت ہے, شفقت ہے, مودت ہے, رحمت ہے, دلوں کو موہ لینے والا انداز. اور ظاہر بات ہے کہ اس میں تواضع کو بڑا دخل حاصل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ صحابہ کے مابین بیٹھے ہوتے تھے تو کوئی امتیازی نشست آپ کے لیے نہیں ہوتی تھی, بس اوقات آنے والوں کے لیے یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا تھا کہ کون ہے ان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کہیں آپ تشریف لاتے تھے اور صحابہ اکرام تعظیماً کھڑے ہوتے تھے تو آپ اس سے بھی منع فرماتے تھے. آپ کبھی اپنے لیے کوئی نمایاں حیثیت اور نمایاں مقام نہیں رکھتے تھے, بلکہ مسلمانوں ہی میں, انہی میں شامل. بلکہ بعض لوگوں نے بڑا عمدہ نقطہ بیان کیا ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظیم کامیابی دنیا میں حاصل ہوئی ہے, اس کا ایک بڑا جو محسوس اور جو عقل میں آنے والا سبب ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا نزول بہت کامل ہے. آپ نے خالص انسانی سطح پر زندگی بسر کی, انسانوں میں گھل مل کر, انسانوں میں مل جل کر زندگی بسر کی. اپنے لیے کوئی مقام بلند کہ جہاں سے اترنے کے لیے انسان آمادہ نہ ہو اور اس مقام بلند سے لوگوں کو دیکھ رہا ہو بنظر استحقار, نعوذ باللہ من ذالک, اس قسم کا کوئی نقشہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں نظر نہیں آتا. میں بھی ایک مسلمان ہوں. یہاں ایک اور بھی رہنمائی ملتی ہے, جو کوئی بھی دعوت امت میں اٹھی ہے, بدقسمتی سے یہ ایک حقیقت ہے کہ اس میں بعد میں فرقے کی شکل اختیار کری, وہ مسلمانوں سے کچھ جدا ہو گئے, ان کا ایک جداگانہ تشخص قائم ہو گیا. حالانکہ وہ لوگ آغاز میں تفرقے کی مذمت کرتے ہوئے آتے ہیں, لیکن یہ کہ کل حقیقت یہ ہے کہ بعد میں خود وہ ایک فرقے کے اضافے کا موجب بن جاتے ہیں. اس میں بھی ایک بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. جو بھی اس راہ میں قدم بڑھائے, جو بھی دعوت اللہ کی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اور انبیاء و رسل کے اس امانت کو, حق امانت کو ادا کرنے کے لیے آگے آئے, اس کے لیے لازم ہے کہ وہ پوری شعوری کوشش کرے کہ وہ اپنا کوئی جداگانہ تشخص قائم نہ کر لے, وہ مسلمانوں سے کٹ نہ جائے, وہ مسلمانوں سے ایک علیحدہ حیثیت اختیار نہ کر لے. حتی الامکان, جہاں تک شعوری طور پر اس کے لیے ممکن ہو, اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو پوری طرح آئیڈینٹیفائی کرے مسلمانوں کے عوام کے ساتھ, اننی من المسلمین. اسی لیے ایک رہنمائی اس بات کی بھی ہے کہ دعوت مختلف مسلکوں کے لیے, مختلف فرقوں کی طرف یہ دعوت دعوت اللہ نہ ہوگی. دعوت ہو اللہ کی طرف, دعوت ہو بندگی رب کی, دعوت ہو اس کی کہ اللہ کو پہچانو, اس کی معرفت سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کرو, اس کی بندگی اختیار کرو, اس کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دو, اس کی عبادت اس کی اطاعت کلی اپنے اوپر لازم کرو, اسی کو مقصود و مطلوب بناؤ, اسی کی یاد سے تمہارے دلوں کو سکون حاصل ہو. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, وہی تمہارا مقصود و مطلوب بن جائے, اسی کی رضا جوئی تمہاری زندگی کا نصب العین ہو, تمہارا جینا اور مرنا, تمہارا جاننا اور سونا. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, اس سے تمہارا وہ تعلق قائم ہو جائے کہ تم اگر کسی سے محبت کرو تو اس کے لیے کرو, کسی سے نفرت رکھو تو اس لیے رکھو کہ اس سے نفرت کرنا اسے پسند ہے, کسی کو کچھ دو تو اس لیے دو کہ اس کا دینا اسے پسند ہے, اور کسی سے کچھ روکو تو اس لیے روکو کہ اس کا روکنا وہ چاہتا ہے. یہ وہ بات ہے جو حضور نے فرمائی کہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان, جس نے دیا تو اللہ کے لیے دیا, اور جس نے روکا تو اللہ کے لیے روکا, اور جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے کی, اور جس نے نفرت رکھی یا عداوت رکھی تو اللہ کے لیے رکھی. یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی. اب اس آیہ مبارکہ کو ایک وحدت کی حیثیت سے نگاہوں کے سامنے رکھیے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, اس سے بہتر بات اور کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلاتا ہو, جس کی گواہی اس کا عمل دے رہا ہو, وہ خود اپنے عمل میں اللہ کا ایک مکمل بندہ نظر آ رہا ہو, اخلاق حسنہ کی ایک تصویر اس کی زندگی میں نظر آ رہی ہو, اور پھر وہ تواضع کے ساتھ, انکساری کے ساتھ خود اپنے آپ کو مسلمانوں ہی میں سے منوا رہا ہو اور شمار کرا رہا ہو, کسی جداگانہ فرقے, کسی جداگانہ مسلک کی طرف دعوت نہ ہو, بلکہ اس کی دعوت ہو صرف اللہ کی طرف. یہ ہے وہ تواصی بالحق کی بلند ترین منزل, جس پر کہ واقعہ یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور صحابہ کرام کے بعد اس نقشے پر اگر کوئی پورے اترتے ہوئے نظر آتے تو وہ کہ جنہیں عرف عام میں اولیاء اللہ کہا جاتا ہے, وہ کبار صوفیاء جنہوں نے اپنے گھر بار کر دیے. سوچئے کہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ جو اجمیر میں آ کر بیٹھے تو کوئی کاروبار کرنے نہیں آئے, ان کی زندگی سے یہ چیزیں بالکل خارج ہو چکی, کوئی اور تمنا سرے سے دل میں باقی نہ رہی تھی. بقول مجروب رحمہ اللہ کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی, ان کے دلوں میں صرف اللہ بستا تھا, اور صرف اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینا ان کی کل سعی و جہد کا مطلوب و مقصود بن چکا تھا, اسی کے لیے ان کا جینا تھا اور اسی کے لیے ان کا مرنا تھا, اور خلق خدا کی محبت اور ان پر رحمت و شفقت و مبدت ان کے پورے وجود میں شرائط کر چکی تھی. تو اس نقشے پر واقعتاً اگر کہیں پورے اترتے نظر آتے تو وہ اولیاء اللہ نظر آتے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. لیکن یہ بات واضح رہنی چاہیے, جیسے کہ اس سے پہلے کے تین اسباب میں ہم دیکھ چکے ہیں, حق کی دعوت خواہ کتنے ہی خلوص سے دی جائے, خواہ کتنی ہی بے نفسی کے ساتھ دی جائے, خواہ اس دعوت کے پیش کرنے والے وہ ہو کہ جن کی نیتوں پر شک کرنے کا کوئی امکان نہ ہو, یہاں تک کہ خواہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں ان کے کٹر دشمن ان کے خون کے پیاسے بھی یہ تسلیم کرتے تھے کہ وہ الصادق ہیں اور الامین ہیں, جن کی شخصیت کے دامن پر کوئی داغ کوئی نہ دکھا سکا، جن کی طرف کوئی انگلی اٹھائی نہ جا سکی، مخالفت کا سامنا انہیں بھی ہوا، ان کے قریب ترین عیسیٰ ان کی جان کے لاگو بنے، ابو لہب جیسا قریبی رشتہ دار ان کا دشمن تھے، اس کی بیوی ان کے راستے میں کانٹے بسا رہی ہے، اور بھی آخر قریش کا پورا گھرانہ ان کے عیسیٰ و اقربا پر مشتمل ہے، مخالفت شدید ہو رہی ہے، معلوم ہوا کہ حق کی دعوت یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ دعوت واقعتاً حق کی ہو اور باطل بھی ڈیلیٹ نہ کرے، باطل کبھی بھی اسے لائن ڈاؤن نہیں لے گا، اس کے باطل ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ حق کا راستہ روکے، حق کے راستے میں موانع و مشکلات پیدا کرے، یہ وہ دو اور دو چار کی طرح کا اصول ہے کہ جس سے کہیں کوئی استثناء نہیں، اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استثناء نہ ہوا اور آپ کو پتھراؤ جھیلنا پڑا اپنے جسم مبارک پر، اور آپ کو اپنے دندان مبارک شہید کروانے پڑے، اور آپ کو اپنے لگتے جگر انتہائی پیارے اور محبوب ان کی جانوں کا ہدیہ بارگاہ ربانی میں پیش کرنا پڑا، حضرت مصعب بن عمیر جیسے جانشاں اور حضرت حمزہ ابن عبد المطلب جیسے محبوب چچا اور خالہ زاد بھائی اور دودھ شریک بھائی اور ساتھ کے کھیلے ہوئے ہم جولی ان کی لاشیں بھی اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس حال میں آئی ہے کہ ناک کٹی ہوئی ہے، کان کاٹ لیے گئے ہیں، پیٹ چاٹ دیا گیا ہے اور کلیجے کو چبا لیا گیا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ کسی دوسرے کے لیے یہ اٹل قانون توڑا جا سکے؟ یہ وہ قانون ہے جس میں کوئی استثناء نہیں، لہذا مخالفت، مخاصمت، موانع و مشکلات، آزمائشیں مخاطبین کی طرف کہ جنہیں حق کی دعوت دی جا رہی ہو ان کی طرف سے استہزاء بھی ہوگا، تمسخر بھی ہوگا، مخالفت بھی ہوگی، ایزا رسانی بھی ہوگی، وہ جان لینے کے درپے بھی ہوں گے، وہ گھر باہر سے نکال باہر کریں گے، اس کیفیت میں داعی اللہ کا مقام کیا ہے؟ اس کو اب آگے بیان فرمایا گیا، ایک عجیب قاعدہ کلیہ سے بات شروع کی گئی جس کی کہ ہر انسان فوراً اس کی تصدیق کرے گا، ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، دیکھو نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتے، نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے، نیکی کی اپنی تاثیر ہے، بدی کی اپنی تاثیر ہے، کیسے ممکن ہے کہ یہ دونوں برابر ہو جائیں؟ لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اس میں مبالغے کا ایک انداز ہر سے نفی کے تکرار سے بھی ہوا، حالانکہ بات یوں بھی شروع ہو جاتی کہ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، تو نیکی اور بدی برابر نہیں ہے، لیکن یہاں لا کو مقرر لا کر اور تعطیل کا رنگ پیدا کیا گیا، ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، برابر نہیں ہے نہ نیکی نہ بدی، اس سے جو نتیجہ نکالا گیا، ادفع باللتی ہی احسن، مخالفتوں کا جواب دو بڑے ہی احسن اور عمدہ طریق سے، ادھر سے گالیاں آ رہی ہوں اور جواب میں تمہارے لبوں پر دعا آ جائے، ادھر سے پتھروں کی بوچھار ہو رہی ہو اور تمہاری جانب سے پھولوں کا ہدیہ پیش ہو جائے، وہ تمہارے قتل کے منصوبے بنا رہے ہوں اور تم سب کی تنہائی میں اپنے پروردگار کے حضور میں کھڑے ہو کر ان کے لیے مغفرت اور ہدایت کی دعائیں کرو، یہ ہے مدافعت باللتی ہی احسن، اس پوری صورتحال کا مقابلہ کرو اس طور سے جو بہت اعلیٰ بہت عمدہ، احسن اقل التفریح کا سوا ہے، نہایت اعلیٰ سب سے عمدہ بہترین طور سے مداخلت کرو، اس کا ایک نتیجہ نکلے گا، وہی جو کل کے خون کے پیاسے تھے وہ جانشان بن جائیں گے، وہی خالد ابن ولید کہ جس کی وجہ سے احد میں 70 مسلمانوں نے جان شہادت نوش کیا، وہی تھے کہ جنہوں نے مسلمانوں کے فتح پا لینے کے بعد یہ دیکھ کر کہ وہ درہ خالی ہو گیا ہے جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو معین کیا تھا، پورے کوہ احد کا چکر کاٹ کر حملہ کیا اور وہ فتح شکست میں تبدیل ہو، 70 صحابہ کے خون سے دامن احد کی زمین رنگین ہو گئی، وہی ہے خالد ابن ولید جو سیف من سیوف اللہ بن رہے ہیں، وہی ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشاد ہیں، جو جہاں حضور کا پسینہ گرے وہاں اپنا خون بہانے کو اپنے لیے موجب سعادت سمجھ گئے، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، یہ طرز عمل ہے، یہ گویا کہ صبر کی بلند ترین منزل ہے، اس کو بھی صبر کہا جائے گا کہ کسی نے آپ کو گالی دی اور آپ خاموش ہیں، یہ بھی صبر ہے، لیکن یہ صبر کی ابتدائی منزل ہے، کسی نے آپ کو پتھر مارا اور آپ نے اس کو جھیل لیا، یہ بھی صبر ہے، لیکن یہ صبر کی ابتدائی منزل ہے. یہاں جن مقامات عالیہ کا ذکر ہو رہا ہے، جن مراتب بلند کا بیان ہے، اس کے اعتبار سے صبر کی منزل بھی بالکل مختلف ہے. یہاں صبر کی شان جو ہے ایک بالکل جدا دانا شان ہے کہ گالیوں کے جواب میں دعائیں دو اور پتھروں کے جواب میں پھول لوگوں کی خدمت میں پیش کرو، اور جبکہ وہ تمہارے قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں، تم پروردگار سے حضور میں کھڑے ہو کر ان کی ہدایت کی دعائیں کرو. ادفع باللتی ہی احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. واقعہ یہ ہے کہ اس اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بعد کی جو تاریخ ہے امت مسلمہ کی، اس میں وہی لوگ جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، وہ صوفیاء اور اولیاء اللہ وہی ہے کہ جو اس معیار پر پورے اترتے ہیں، وہی ہے کہ جنہوں نے اپنے بدخواہوں کو دعائیں دی ہیں، جن کے سینے انتہائی کشادہ تھے، جن کے لوگوں نے جن کے دلوں میں اپنے لیے محبت اور رحمت اور شفقت اور مودت کا ایک دریا موصل پایا ہے، اور ان کی یہی وہ کیفیات تھی کہ جس کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ بابا فرید رحمت اللہ علیہ ان کے ہاتھ پر 90,000 مسلمان ایمان لا رہے ہیں. اسی طرح لاکھوں کی تعداد میں لوگ ایمان لائے ہیں حضرت معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کے ذریعے. سرزمین ہند میں اسلام پھیلا ہے تو انہی لوگوں کی طفیل، ورنہ جو بادشاہوں کا جو رنگ رہا ہے، ہمارے حکمرانوں کا جو نقشہ رہا ہے، ظاہر ہے کہ وہ اسلام سے برگشتہ کرنے میں تم امید ہو سکتا تھا، الا ماشاءاللہ پورے ہمارے اس 1000 سالہ تاریخ کے دوران چند شخصیتیں کو ہو شاید کہ جو مستثنی ہو سکیں، ورنہ اکثر عظیم اکثریت کا حال یہی ہے کہ وہ اسلام سے متنفر کرنے میں تم امید ہو سکتے تھے، اسلام کی طرف دعوت دینے میں، اسلام کی طرف لوگوں کو راغب کرنے میں ان کا کوئی حصہ نہیں. یہ سارا جو کام ہوا ہے یہ انہی لوگوں کے تو ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے، جن کی زندگیوں میں ایک ہی آرزو رہ گئی اور وہ تھی خلق خدا کی ہدایت کی، جن کی زندگیاں اس بات کا منہ بول کا ثبوت تھی کہ یہ دنیا کے طالب نہیں ہے، یہ حس و ہوا کے بندے نہیں ہے، یہ واقعتاً مجسم خیر خواہی ہے نوع انسانی کے لیے. فرمایا وما یلقاها الا الذین صبروا، اس مقام تک نہیں پہنچ پاتے مگر وہی لوگ جن میں سہار ہے، تحمل ہے، صبر کا مادہ ہے، جو جھیل سکتے ہیں، جو اپنے نفس کے اندر انتقامی جذبات کے اٹھنے والے طوفان کو روک سکتے ہیں، جنہوں نے ان منزلوں سے اپنے آپ کو بلند تر کر لیا ہے، جو واقعتاً صبر کے اعلی مراتب پر فائز ہے. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور نہیں پہنچ پاتے اس مقام و مرتبے کو مگر وہی کے جو بڑے نصیب والے، جن کا نصیبہ بڑا یاور ہے، جو بخت آور ہے. یہی ہے وہ مقام، یہی ہے وہ الفاظ جن کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ اس مقام کو اگر حظ عظیم سے تعبیر کیا جائے تو گویا کہ یہ خود ان الفاظ کا اتفاق ہوگا. اور باقی یہ کہ اگر دوسرے مقامات کے ساتھ ربط تعلق کے حوالے سے اسے مرتبہ ولایت سے تعبیر کیا جائے تو بھی درست ہے. فرمایا وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اس مقام پر پہنچ کر بھی یہ نہ سمجھو کہ تم شیطان سے بالکل محفوظ و معمول ہو گئے، کبھی شیطان تمہارے اندر کوئی اشتعال پیدا کر ہی نہ سکے گا. ہو سکتا ہے کہ کوئی چھوٹ لگ ہی جائے، ہو سکتا ہے کہ کبھی کوئی چوک شیطان کی طرف سے تمہیں لاحق ہو ہی جائے، کوئی چھوکا شیطان کی طرف سے ایسا لگے کہ تمہارے اندر بھی جذبات اشتعال میں آ جائیں. انسان جب تک انسان ہے، بہرحال جب تک وہ اس کشمکش خیر و شر میں مبتلا ہے، وہ بالکل محفوظ و معمول نہیں ہے. یہ بات اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہی جا رہی ہے، لیکن در حقیقت یہاں پر اصل تخاطب جو ہے وہ آپ کے جانشاروں سے، آپ کے نفس قدم پر چلنے والے، آپ کے وہ امتی جو اس دعوت اللہ، جو اس دعوت الخیر کی ذمہ داریوں کو قبول کرے، ان کو ہدایت دی جا رہی ہے. وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اگر کبھی شیطان کی طرف سے کوئی چوک لگ ہی جائے، کہیں جذبات میں اشتعال آ ہی جائے، کہیں تمہیں بھی غصہ آ جائے، تم محسوس کرو فوراً کہ در حقیقت یہ شیطان کی جانب سے یہ ایک چوک ہے جو تمہیں لگ گئی ہے. فرمایا فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو فوراً اللہ کے ساتھ اللہ کا استعاذہ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ کی پناہ طلب کرو. انہ ہو السمیع العلیم، واقعہ یہ ہے وہ سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، وہ ہر دعا کو سنتا ہے اور ہر اس صورت حال سے واقف ہے جس میں وہ دعا کسی کی زبان پر آ رہی ہے. جو بھی طرز عمل ہے وہ کن اسباب سے ہو گیا ہے، کیسی کچھ پیچیدہ صورت حال تھی جس سے کسی وقت کوئی شخص گرفتار ہو گیا اور دوچار ہو گیا، اگر اس وقت کہیں کوئی لفظش ہو بھی گئی تو وہ جاننے والا ہے کہ اس کا صدور کس حالت میں ہوا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک نقشہ تو ہمارے سامنے آتا ہے یوم طائف کا، جس کو کہ آپ نے خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ وہ مجھ پر شدید ترین دن تھا، میری زندگی کا سخت ترین دن تھا. حضرت عائشہ نے سوال کیا تھا یوم احد کے حوالے سے کہ حضور کیا آپ پر یوم احد سے زیادہ سخت دن بھی کوئی گزرا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، طائف کا دن مجھ پر اس سے کہیں زیادہ سخت، لیکن اس دن بھی معاملہ یہ سامنے آتا ہے کہ جبکہ جس میں مبارک لہو لہان تھے، جبکہ آپ پر پتھراؤ کیا گیا، شکرے چست کیے گئے، مذاق اڑایا گیا، بالکل وہ صورت پیدا ہو گئی کہ جو ہمارے ہاں کبھی گلیوں میں کسی دیوانے کے ساتھ ہوتی ہے کہ بچے تالیاں پیٹتے ہوئے اور کنکریاں مارتے ہوئے اس کے گرد ہوتے ہیں. بعین ہی یہ نقشہ تھا محبوب رب العالمین سید الاولین والآخرین طائف کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں اور اوباش اور بدماش لوگ آپ پر پتھر پھینک رہے ہیں، فکرے چست کر رہے ہیں. ایک دفعہ آپ نقاہت کے باعث، زیادہ خون بہ جانے کے باعث جو نقاہت ہوئی تو آپ بیٹھ گئے، تو دو اوباش لوگ آگے آئے، ایک نے ایک طرف بغل میں ہاتھ ڈالا، دوسرے دوسری طرف، اور اٹھا کر کھڑا کر دیا کہ چلو. یہ نقشہ ہے طائف کی گلیوں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن جب آپ وہاں سے واپس آ رہے ہیں اور جب فرشتہ ملک الجبال حاضر خدمت ہوا ہے، اس وقت جبکہ آپ نے انتہائی دل دوز جگر کو چیر دینے والی دعا مانگی ہے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ تیری ہی جناب میں شکوہ لے کر آیا ہوں، تیری ہی جناب میں شکایت کر رہا ہوں اپنے وسائل کی کمزوری، اپنی قوت کی کمی، اور لوگوں میں جو ذلت و رسوائی ہو رہی ہے اس کا کہاں جاؤں، کس سے شکوہ کروں، کہاں فریاد کروں. اس وقت وہ ملک الجبال حاضر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، اگر آپ فرمائیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دوں جن کے مابین طائف کی یہ بستی آباد ہے، اور یہ لوگ جنہوں نے آپ کو ستایا ہے یہ کس کا سرما بن جائے. لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا کہ نہیں، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان کی آئندہ نسلوں کو توفیق ہدایت عطا فرما دے. ایک نقشہ یہ ہے، لیکن ایک نقشہ وہ بھی ہے جو میدان احد میں سامنے آتا ہے، جب آپ پر رشی تاری ہوئی ہے، جب آپ کے فوج پر وہ تلوار پڑی ہے جو فوج کو چیرتے ہوئے آپ کی پیشانی کی ہڈی سے سے گزر کر اور اس نے دو دانت بھی آپ کے توڑ دیے. اس وقت جو نقشہ سامنے آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کچھ ایسے الفاظ نکل گئے کہ اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا. تو فوراً وحی الہی نازل ہوئی، اے نبی لیس لک من الامر من شیء اما یتوب علیہم و اما یعذبہم، آپ کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں، اختیار مطلقاً اللہ کے ہاتھ میں، وہ چاہے گا تو ان کو عذاب دے گا اور چاہے گا تو اپنی نظر کرم ان کی طرف پھیر دے گا، انہیں ہدایت کی توفیق دے گا، انہیں ایمان لے آنے کی توفیق عطا فرما دے گا. معلوم ہوا کہ یہ وہ معاملات ہیں کہ جن میں ایک رہنمائی ہے کہ بڑے سے بڑے انسان سے بھی کسی وقت ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا جملہ نکل جائے جس کی طرف یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، البتہ اس میں ایک امید دلا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے اور وہ درگزر فرمانے والا ہے. اگر کسی وقت جذبات کی شدت میں ایسا کوئی جملہ زبان سے نکل بھی جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دینے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقام بلند تک پہنچنے کی ایک آرزو ہی دل میں پالنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.